طاہرہ نے کیسا مکان بنانے کی اجازت دی ہے. اب چلہ آباد سے لے کے جب میں ملتان تک جاؤں گا تو ہر ہر قدم پہ فرشتے اعزاز اکرام کے طور پہ پروں کو بچھائیں گے اور ساری مخلوق دعا میں لگ جائے گی, حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اور چوٹیاں دلوں میں دعا کریں گے. آخر دنیاوی کاموں کے لیے شجاباد جاتے کہ نہیں جاتے, ملتان جاتے نہیں جاتے شجاباد والے؟ تو علم کو سیکھنے کے لیے جہاں تک جائیں گے, علم کو سیکھنے کے لیے جہاں تک جائیں گے وہاں تک ثواب ملتا رہے گا. تو ہر چیز کو سیکھیں علماء سے پوچھ پوچھ کے, یعنی کہ زمین میری پیسہ میرا جیسا جی چاہے مکان بنا لو. مکان کو نہیں منع کیا شریعت نے کہ مکان نہ بناؤ, کیسا بناؤ یہ علماء سے سیکھیں. خیال بھی نہیں آئے کہ کبھی پوچھے کہ بدترین کمائی وہ ہے, بدترین پیسہ وہ ہے جو مٹی اور گارے پہ لگ جائے, الا یہ کہ ضرورت کا ہو. جب علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس وعید میں نہیں آئیں گے, ضرورت کا ہی مکان بنے گا. کشادہ مکان کو نہیں منع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کشادہ مکان کی دعا سکھا رہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ سے کوئی اپنے مکان کی تنگی کی شکایت کرتا نا, مکان نہ ہونے کی, تو مولانا کہتے ہیں وضو کے درمیان کی دعا ہے نا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس کو پڑھو اللہ کشادہ مکان عطا فرمائے. دعا سکھے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرمائے. لیکن وہ مکان جس کو بنا کے آگے عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور جس مکان میں اللہ کے حکم ٹوٹے رہے ہوں, اس لیے سیکھیں گے. اب مکان بنا لیا, اب لوگوں سے پوچھے کہ اس مکان میں کیا سامان رکھوں, کیا سامان رکھوں. کئی چیزیں گھر میں ایسی ہیں جو اللہ کو ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں, اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جن کے اندر ایسے خرافات ہوں. اب لوگوں سے پوچھے, اب اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے ہم نے دور کر دیا, اللہ کی رحمتیں کس راستے سے آتی ہیں؟ کہا جب مکان بناؤ تو اس میں ایک کمرہ مہمانوں کی نیت سے بھی بنا لو, کہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مہمان نوازی حضور کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مکان کے چار دروازے بنائے کہ جس دروازے سے مہمان کو سہولت ہو آ جائے, کیونکہ مہمان نوازی یہ سنت ہے. اور سب سے کہتے پہلے میں مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی, بہت بڑے مہمان نواز تھے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے دو دو میل تک پیدل جاتے تھے, کہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا اور مہمان کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, خلیل اللہ تھے نا اللہ کے دوست, اس صفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, جبریل علیہ السلام سے پوچھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی صفت مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. تو جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے مہمان نوازی کا, تو مکان بنائے تو اس کمرہ مکان میں ایک مہمان تھی, کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے. کہتے جبریل علیہ السلام پہلے مہمان کا رزق لے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ میزبان کا بھی لے کے آتے ہیں اس کے گھر میں. اور جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے. عجیب بات, آئے تو اللہ کی رحمت کو لے کے آئے اور جائے تو گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کے ساتھ لے جائے. اس مہمان نوازی سے گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے. اس لیے جتنے مہمان آتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مہمان ہوتے. اگر آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ صحابہ کو ترغیب دیتے, آپ کی ترغیب پہ دو مہمانوں کو لے جاتا, کوئی چار کو لے جاتا, کوئی آٹھ کو لے جاتا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ 80-80 مہمانوں کو گھر لے جاتے, 80-80 مہمان. اس لیے بھائی ہم بھی اس صفت کو گھر میں زندہ کریں اور گھر کی عورتوں کو ذہن بنائیں کہ بھائی مہمان کو اپنے ہاتھ روٹی پکا کے کھلائیں گی تو اللہ کتنے راضی ہوں گے, اور جس کے پیٹ میں جائے گا اس میں کوئی اللہ والا نکلا, اس کے دل سے دعا نکلی تو پکانے والی عورتوں کے مغفرت کا سامان ہو گیا. کاش کہ ہماری ابھی ابتدا بن جائے کہ جتنے مہمان آئے وہ ہمارے گھر کے مہمان ہوں. کراچی میں کوئی مہمان آئے اور وہ ہوٹل میں کھانا کھائے تو کراچی والوں کے ماتھے پہ کالا ٹیکا ہے. ملتان میں کوئی مہمان آئے اور ہوٹل میں کھائے یہ ملتان والوں کے ماتھے پہ کالا ٹیکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو مہمان آتا وہ حضور کا مہمان ہوتا اور پھر آپ کو صحابہ میں تقسیم. اس فضا کو پھر سے بنائے تو رحمتیں آئیں گی مہمان نواز, پھر یہ سارے ہوٹل بند ہو جائیں گے. اگر مہمان نوازی کی سنت کو زندہ کر دی تو ہر چیز کو علماء سے پوچھے. تو ایک مثال دی مکان کی, 24 گھنٹے کی زندگی کو علماء سے پوچھ پوچھے. اور اللہ عزوجل جو ہمارے پیدا کرنے والے, جو ہمارے پالنے والے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے, اس اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جائے اور رچ جائے اور بس جائے, اس کے لیے ایک مجرب چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کہ جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے ہیں, اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ذکر میں ہلتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آدمی ایسا عادت بنا لے, مزاج بنا لے کہ ہاتھ سے کام بھی کرتا رہے اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے, ایسی عادت ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری خلا جو ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہے, بھر جاتی ہے نیکی ایک دفعہ سے. تو اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کریں, اس کے لیے کم از کم ایک تسبیح سوئم کلمے کی, ایک درود شریف کے, استغفار کی صبح اور شام وقت نکال کے توجہ دھیان اور یکسوئی سے. ذکر سے جو مقصود ہے اللہ کا دھیان, وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم ذکر کا وقت مقرر کریں اور اللہ کا توفیق دے تو جگہ بھی مقرر کریں. جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے, یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اللہ کے فضل سے دعوت کے کام میں پھرتے رہتے, کبھی چلہ ہے کبھی تین چلہ ہے, کبھی ملکوں کے سفر ہے کبھی شب جمعہ ہے کبھی اجتماع ہے کبھی جوڑ ہے, تو جب سفر ہو تو مجبور اپنے مقام پہ اگر ہو سکے تو جگہ بھی طے کر. ہر گھر میں ایک مسجد ہو جو گھر کی مسجد کہلاتی ہے, وہی ذکر وہی تلاوت وہی دعوت توافل وہی روزانہ کی تعلیم وہی دعوت کا حلقہ, پھر کیفیات بنتی ہے. تو وقت مقرر کر کے کرے. جب آدمی وقت مقرر کر کے اپنے معمول کو کرتا ہے تو جب وہ وقت آ جاتا ہے نا تو اللہ پاک کو اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس بیٹھے گا. دیکھیے میرے بھائی دوستو بزرگو, ہر محبت کرنے والی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں بھی میں رہوں. اگر مجمع میں رہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا, چاہے 10 دن بھی ساتھ رہے جب تک کہ کچھ دیر کے ساتھ تنہائی نہ ملے. تو اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کچھ دیر تو میرے پاس تنہائی میں بیٹھے, کچھ دیر تو بیٹھے, وہ بھی چاہتے ہیں. اسے کچھ وقت مقرر کر لیتے, اور جو وقت مقرر کر لیتے ہیں تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں سے, میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا, آسمانوں کے دروازے کھول دو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کے عمل کے اوپر جانے کے لیے اللہ پاک فرشتوں سے دروازے کو کھلوا رہے ہوں. یہ اس پہ ہے کہ وقت مقرر کر کے کرے. کیا خیال ہے آج سے کر لیں گے سر یا کل کریں گے؟ جو آج کر لیتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, اور اجتماع تو بہت آسان ہے, گھر کے مشاغل بھی نہیں ہے, کیونکہ کل تو کل تو پھر آج بن جاتی ہے, وہ پھر کل آ جاتی ہے. آج سے کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت, افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے. ذکر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں, افضل ذکر قرآن, پھر اذکار مسنونہ, پھر ادعیہ معصورہ, پھر تسبیحات. صحابہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا ناغہ نہیں کیا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سارے معمولات سے فارغ ہو کے, آپ کا ایک وقت متعین تھا آنے کا, مسجد میں آ کے وفود جو آئے ہوئے تھے تو ان کو دین سکھاتے. ایک دن آپ کو اپنے وقت مقررہ سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, تو آپ صحابہ نے پوچھے رسول اللہ آپ کو دیر ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی مقدار پڑھنے کی مقرر کی ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی تھی, اور اس کو پورا کیے بغیر کسی کام کو میں اس کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا. ذاتی تلاوت اتنی ضروری. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے شان کے خلاف یہ بات ہے کہ اس پہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، یہ امتی کے شان کے خلاف. اسی طرح دوست بزرگوں، نیت کریے کہ آج کے بعد سے ہم بھی تلاوت کا ناغہ نہیں کریں گے اور آج سے ہی شروع کر دیں. ساتھیوں کے پاس قرآن ہوتے کسی لے کے اپنے پڑھ لیں، آج چاہے تھوڑا پڑھے لیکن روز پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی سے کیا جائے. نیت تو ایک سپارے کی کرنی چاہیے، غیر حفاظ کو چاہے ابتدا پاؤ سے کرتے، آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے ایک تو لے جائے، اور جو غیر حافظ جو حافظ ہے وہ کم از کم تین سپارے پڑھا کرے. یہ حفظ کی قدردانی ہے، حفظ کی قدردانی. اسی طریقے سے جو صبح شام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، مسنوع اذکار ہیں، ان کی پابندی، اور مختلف موقعوں پہ مختلف عمل پر جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا اور تسبیحات، ان کی پابندی، اور تھوڑی سی دیر روزانہ وقت نکال کے دعا مانگنا. یہ دعا عبادت کا مخز بھی ہے اور دعا خود بھی عبادت ہے. لیکن دعا جس کو دعا کہتے ہیں، اللہ پاک کو دعا میں اصرار پسند ہے. اصرار کہتے ہیں کہ چیز کو بار 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 مانگنا. ڈیڑھ دو منٹ کی دعا میں اصرار ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ. ہم نے ہر چیز کو مختصر کیا. امام صاحب پھر کہتے ہیں، امام صاحب آپ نماز کے بعد لمبی دعا کرتے ہیں، مختصر کیا گیا. بیان کرنے والے سے چپ کے مختصر دعا مانگنا، تعلیم کرنے والے سے مختصر دعا مانگنا، ہر چیز کو مختصر. تو دعا ہی کیا جو مختصر ہو. چلو ٹھیک ہو، اجتماعی چیزیں مختصر ہو، انفرادی وقت میں تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ کے دعا مانگے. میں نے ایک بزرگ کی زندگی پڑھی، وہ ایک دعا کو آٹھ آٹھ گھنٹے تک مانگتے تھے، آٹھ آٹھ گھنٹے تک، کیونکہ اللہ کو دعا میں اصرار پسند ہے. اصرار کہتے ہیں بار بار. اسی طرح دعا کے آداب لکھے ہیں نا کتابوں میں، وہ ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دعا کو کم از کم تین دفعہ مانگا جائے، کم از کم تین دفعہ ایک دعا کو. تو ایسے ذرا لگ کے جنگ کے دعا مانگے. دعا کے ذریعے جو ترقی ہوتی ہے وہ عجیب ترقی ہوتی ہے، کیونکہ دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کریں کہ زبان سے کوئی اور چیز نہ نکلے، اللہ ہی کی یاد نکلے. کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بھی یہ زبان ہی ہے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ، جو ہم زبان سے بول بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہی تو ہے. کیونکہ زبان کا کام ہے چلنا، اگر صحیح چیز میں نہیں چلے گی تو یہ غلط چیزوں میں چلے گی، یہ خاموش رہ نہیں سکتی، اس کا کام ہی ہے چلنا. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے زبان کو باہر نکال کے ہاتھ سے مروڑ رہے تھے، اتنا حضرت عمر تشریف لے آئے کہ اے نائب رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس زبان نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کو قابو کر رہا ہوں. کبھی کبھی اپنے منہ میں کم کر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات نہ کرنا پڑے. میرے بھائی دوستو بزرگو، ہم زبان کے بارے میں ایسے بے فکر ہو گئے؟ اس کا کام ہی ہے چلنا، اگر یہ صحیح چیز میں نہیں چلے گی تو غلط چیز میں چلے گی. ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہا تو آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو نیکیوں سے بھر دے گی، اور اس زبان سے اگر ایک غیبت کا بول بولا تو یہ جہنم میں دھکیلے گی. اس لیے زبان کی حفاظت. روزانہ صبح جسم کے سارے اعضا اس زبان سے کہتے ہیں، اری زبان تو اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرتی رہی ہو، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں. سارے اعضا پناہ مانتے اس زبان سے. اس لیے صحابہ نے اس زبان کی حفاظت کی کہ کوئی غیر ضروری بات نہ نکلے، کوئی غیر ضروری بات نہ نکلے. کسی کے ساتھ ہمدردی کے بول بول کے اس کے دل کو جیت لیا، اور کسی کی غیبت کر کے، کسی پہ بہتان باندھ کے، کسی پہ الزام لگا کے، مذاق اڑا کے آدمی اپنے آخرت کو خراب کر لیا. اور اس وقت جو سب سے زیادہ آخرت کو خراب کرنے والی چیز زبان کے راستے بنی ہوئی ہے، وہ غیبت ہی ہے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آج کل ہر بیان میں غیبت کے بارے میں اتنا فرماتے ہیں کہ بدن کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ ہم کہاں پھنسے ہوئے. اس لیے کہ ساری کمائی لٹ رہی ہے، اور لٹ جس کی لٹ رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ لٹ رہی ہے. یہ غیبت ایسی مصیبت. غیبت ہے کیا؟ किसी के पीठ के पीछे ऐसी बात करना कि उसको पता चले कि मेरे बारे में ये कहा गया, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए और वो बात उसको बुरी लगी, ये गइबत है। पूछने वाले पूछे, या रसूलल्लाह अगर मेरे भाई के अंदर वो बात मौजूद है जो मैं कह रहा हूं, इरशाद फरमाए तभी तो गइबत है, अगर वो बात मौजूद नहीं है और तुमने कही तो ये तो बहतान है जो उससे भी बड़ा गुनाह है, गइबत। इसी के बाद लोग कहते हैं मैं इससे गइबत थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मैं उसके मुंह पे भी कह चुका हूं, ये बात कहते हैं गइबत कर रहा हूं, ये बात उसके मुंह पे भी मैं कह सकता हूं। उन्होंने मैंने लिखा है कि वो बात मुंह पे कहना जिससे उसको बुरी लगे, ये भी गइबत के हुक्म में, और इस गइबत का आला दर्जे जो है वो चुगलखोरी है, आला गइबत का दर्जे चुगलखोरी, कि किसी फसाद और फितने की नियत से किसी के राज को किसी के सामने खोलना, ये चुगली। तो गइबत और चुगली दोनों कबीरा गुना, जैसे शराब पीना कबीरा गुना और मुंह काला करना कभी कबीरा गुना, ऐसे ये गइबत भी कबीरा गुना, बल्कि उन्होंने कहा ये इससे बड़ा गुना, इससे बड़ा गुना, इसे कि मुंह काला करके शराब पी के किसी वक्त भी ख्याल आया कि मैंने गलती की है और तौबा कर ली तो अल्लाह उसकी गलती को माफ कर देंगे, लेकिन गइबत करके ख्याल आया तौबा की तो ये तौबा से गुना माफ नहीं होता, कि यह हुकूकुल इबाद में से, ये उससे माफ कराना पड़ेगा जिसकी गइबत की, उससे माफ कराना पड़ेगा जिसकी गइबत की, ये माफ नहीं होगा। इसलिए ये का मुंह काला करने से बड़ा गुना, शराब पीने से बड़ा गुना गइबत करना, जो आज हमारी मजालिस की जीनत बन गया, दीनदारों की मजलिस से खाली नहीं, मस्जिद के अंदर बैठ के भी गइबत कर, कोई इमाम साहब की कर देता है, कोई खादिम की, कोई मुअज्जिन की, कोई किसी और, गइबत से बच। और गइबत का करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी वईदें सुनाई, कुरान ने इतने सख्त लफ्ज शायद किसी के लिए नहीं कहे जितने गइबत के बारे में कहे, कि ए लोगों तुम लोगों के पीठ के पीछे बातें ना किया करो, कि गइबत का करना ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। इंसानों में से कोई किसी इंसान का गोश्त खाए, आदम खोर बन जाए, वो कितना गिरा हुआ होगा, और उसमें भी वो जो अपने भाई का खाए, भाई भी वो जो मरा हुआ पड़ा जिसकी मैयत पड़ी है, कोई इससे बुरा? गइबत के गुनाह को ऐसा कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब मेराज में जन्नत और जहन्नम की चीजें दिखाई गई, तो एक जगह आपने देखा कुछ लोग उनके नाखून तांबे के हैं, तांबे के नाखून, उससे अपने चेहरे और सीने का गोश्त नोच नोच के फेंक रहे। आपने पूछा ये कौन है? क्या ये वो है जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गइबत करते थे? ऐसा गुना। जन्नत को जाने के लिए हर शख्स को एक पुल पे से गुजरना पड़ेगा, और वह पुल जहन्नम के पे से गुजरता है। जो नेक और सवाले होंगे वो तो कौन सी बिजली की तरह पार कर जाएंगे, और जो गुनहगार होंगे उनको घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। कुछ लोग होंगे जिनको उस पुल पे चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, नीचे रोक लिया जाएगा, और ये वो लोग होंगे जो दूसरों की गइबत किया करते थे। इनसे कहा जाएगा कि इस गुनाह का इजाला करो, यानी उनसे जाके माफ कराओ जिनकी गइबत की, फिर तुम्हें पुल पे चढ़ने दिया जाएगा। मेरे भाई दोस्तों बोलो, अगर चढ़ने दिया जाए तो कुछ तो उम्मीद होती है कि गिरते पड़ते लुढ़कते पड़कते पार कर जाए, और जिनको चढ़ने न दिए जाए उससे ज्यादा खसारे में कौन होगा? तो उन लोगों को पुल पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा जो गइबत किया करते थे, कि जाकर उनसे माफ कराओ जिनकी गइबत की है। इसको खेल तमाशा हमने समझे कि जहां भी चाय कर दिया, गइबत इंफरादी भी होती है, इज्तिमाई भी होती है। किसी पार्टी की गइबत, किसी तहरीक की गइबत, किसी तंजीम की गइबत, ये गइबत नहीं। बादशाह की गइबत, वजीरों की गइबत, सियासी लीडरों की गइबत, उलमा की गइबत, ये गइबत नहीं। एक बुजुर्ग के सामने एक साहब एक मुल्क की बुराई कर रहे, उस मुल्क में बादशाह है, उस मुल्क उसमें अब ऐसा निजाम हो गया, यूं तकलीफ होती है, ये होता है, और कभी खामोश हो जाओ बेटा, ये गइबत है, उस बादशाह की गइबत है। मेरे घर में आके तो मेरे घर के ऐब निकाले कि आपका कमरा यूं, बैतुलखला यूं, गुसलखाना यूं, और ऐसी आपकी मुश्किलात, मुझे बुरा नहीं लगेगा? उस बादशाह ने उस मुल्क का कानून बनाया, उसका निजाम चला रहा है, उसके जो ऐब निकालेगा कि गइबत। कितनी बारीक चीज है, मैं और आप पता नहीं सारा दिन कितनी करते। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں ایسی بات کا آ جانا یہ بھی غیبت ہے کہ جو اس کو پتا چلے کہ میرے بارے میں یہ ہوا, یہ بھی غیبت ہے. اور جیسے غیبت کا کرنا گناہ ہے ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے, غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. اسی شریعت نے کہا کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اگر تمہارے اندر استعداد ہے تو اس کو روکو, اور اگر نہیں ہے تو تم اس کے موضوع کو بدلنے کی کوئی اور موضوع چھیڑ دو تاکہ غیبت ختم ہو جائے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ, مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ حکم ہے, یہ نہیں کہ ابھی جاؤں گے تو برا مان جائیں گے. مخلوق کے اللہ کے مقابلے مخلوق کی کوئی وہ نہیں ہے طاعت, اللہ کی طاعت کے مقابلے برا مانتے تو مان جائے اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائے, کیونکہ غیبت کا سننے والا بھی ایسے گناہگار جیسے کہ غیبت کا کرنے والا گناہگار. یہ ایسی خراب چیز ہے جس لیے اس لیے قرآن حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا. حضرت ربی رحم اللہ ایک تابعی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہیں, اور جنہوں نے صحابوں کو دیکھا وہ تابعی. حضرت ربی ایک تابعی ہے, وہ فرماتے کہ میں ایک مجلس میں پہنچا تو وہاں غیبت ہو رہی تھی, تو میں نے بہت چاہا کہ اس موضوع کو بدلوں لیکن موضوع نہیں بدلا جا سکا, تو میں اٹھ کے چلا گیا. چونکہ شریعت کا حکم یہ کہ چلے جاؤ, چلے گئے. کافی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب ختم ہوئی ہوگی, میں واپس آیا تو غیبت پھر بھی چل رہی تھی. وہ تو جب چھڑ جائے نا کسی کی برائی, چاہے گھر کی کسی فرد کی, خاندان کی کسی فرد کی, حکومت کی کسی فرد کی, تو پھر وہ گھنٹوں چلتے ہیں. ہر آدمی اس میں حصہ ڈالتا ہے غیبت. تو کہتے کہ اب مجھ سے اٹھا نہیں گیا, ہمت نہ ہوئی, میں بیٹھا رہ گیا, حتیٰ کہ ایک دو بول میری زبان سے بھی غیبت کے نکل گئے. ہم تو مزاج ہے جس موضوع میں بات ہو رہی ہو وہ بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دیتا ہے کہ میں کیوں خالی رہوں. کہتے مجلس ختم ہوئی, میں گھر آیا تو سو گیا رات کو, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام حبشی آیا, اس کے ہاتھ پہ ایک تھال ہے, اس میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں, اور وہ گوشت سور کا گوشت ہے, خنزیر کا گوشت. اس نے مجھ سے کہا اس کو کھاؤ. میں کہا میں مسلمان ہوں, مسلمان کیسے کھا سکتا ہے یہ خنزیر کا گوشت؟ کہ تمہیں کھانا پڑیں گے. میں نے منع کیا تو اس نے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کیا, تو اس کی بدبو اور کڑواہٹ سے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں اس کی بدبو اور کڑواہٹ موجود تھی. اور کہتے ہیں 30 دن مجھ پہ ایسے گزرے کہ کچھ کھاتا اور پیتا اس کی بدبو اور کڑواہٹ میرے منہ میں محسوس ہوتی. میں سمجھ گیا کہ یہ سارا وبال اس دو بول غیبت کے بول کا ہے. پہلے دوستوں بزرگوں, ہم اپنے بارے میں سوچے کہ زبان نے پتہ نہیں کتنوں کی غیبت کی, کتنوں کی غیبت, اپنوں کی بھی کی اور پرایوں کی بھی کی, انفرادی کی بھی اور اجتماعی بھی کی. یہ ہے. اور غیبت کے ایک نقصان کیا ہے کہ غیبت کرنے والوں کی دعاؤں کی قوت قبولیت ختم. شیخ نے لکھا ہے نا فضائل رمضان میں کہ ساری رات شب قدر میں عبادت کی, صبح ہوتے ایک کی غیبت کر کے ساری عبادت پہ پانی پھیر دیا. اور یہ غیبت آج مجالس کی زینت بن گیا. ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ مل کے بیٹھے تو غیبت کر لیں, تو پھر آپ ہماری مجلس کو سونا کرنا چاہتے ہیں, پھر نہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں نہ کسی کے پیچھے بات کریں, تو مجلس کا فائدہ کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں آ جانا ذرا دوستوں کو, بولتے آ جانا کوئی کام ہے, کام تو کریں گے, گپ شپ کریں گے. گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ غیبت ہی ہوتی ہے. اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی ہنسی, اس کی مذاق. اور دوسرا نقصان غیبت کا یہ کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. حضرت حسن بصری رحم اللہ کو پتہ چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, تو انہوں نے ایک کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیجا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا کچھ حصہ مجھے دے دیا, اس کے لیے میں کھجور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور حق سے اس کا بہت زیادہ تھا, میں زیادہ دے نہیں سکتا, اس میں مجھے معذور سمجھ. کھجور کا ٹوکرا بھیج. ایسے ایک شخص نے حضرت بصری رحم اللہ سے کہا کہ سنا آپ نے میری غیبت کی ہے, اور کہ میرے نزدیک تمہاری اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں. تو تو میں غلطی ہوئی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے غیبتیں کرنی ہے تو اپنی ماں کی کروں, کہ گھر کی نیکیاں گھر میں ہی تو رہیں, باہر کیوں جائیں. تو بلا وجہ اپنی نیکیاں ہم کھو رہے ہیں لوگوں کی غیبت کر کے. کبھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خالی ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں اور پتہ نہیں کتنوں کی غیبت میں ہمارے نیکیاں چلی جائیں. حضرت علی بن زین العابدین رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے خاموش ہو جاؤ, یہ غیبت ہے, یہ غیبت ہے, اور غیبت کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں جو کتوں کی حیثیت ہوتی ہے وہ دنیا کے کتے ہیں غیبت کرنے والے. اس لیے میرا سب ہمیں اس گناہ سے توبہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی غیبت وہ تو اور بڑا گناہ ہے, کیونکہ علماء کا اللہ کی ایک مقام ہے, ان کی حیثیت ہے. تو علماء کی غیبت کرنا اور بڑا گناہ. کہ اللہ پاک کہتے کہ جو میرے ولی کو ستائے گا, علماء کو صلحہ کو مشائخ کو ستائے گا, میں اس سے بدلہ لوں گا. اللہ پاک ہر چیز کا بدلہ دنیا میں نہیں کرتے, لیکن جو علماء کو صلحہ کو مشائخ کو ستائے, ان کی غیبتیں کرے اور ان کو تنگ کرے, تو اللہ اس کا وبال دنیا میں بھی لاتے ہیں اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے علماء کی کبھی بھول کے بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کہ کرنی تو کسی کی بھی نہیں چاہیے, اور شیطان نے اس دور میں علماء کی غیبت کا رواج ڈال دیا, ملا ایسے ہوتے فلا ایسے. توبہ کریں اور لوگوں سے توبہ کرائیں, توبہ کریں لوگوں سے توبہ کرائیں. اور غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے ایسے آنکھوں اور ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں دکھائی یہ چیزیں تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سینوں کے بل لٹکے ہوئے, سینے کے بل لٹکے ہوئے مرد اور عورتیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, کہ وہ لوگ ہیں جو زبان اور آنکھ کے اشاروں سے غیبت کرتے تھے. مگر آنکھوں میں بھی آدمی کر جاتا ہے, تو مجلس میں کوئی آیا تو ایک خیال آنکھوں آنکھ مار کے کہہ دیتے ہیں دیکھا وہ آ گیا, یہ بھی غیبت ہے. توبہ کرے میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے آنکھ کے اشاروں سے غیبتیں کی ہوں گی, آنکھیں آنکھ مار کے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں, جو کچھ بولے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے. کہ یہ وہ لوگ تھے جو سینے کے بل لٹکے تھے, جو آنکھوں کے اشارے سے غیبت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ گزری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور سو کروڑ میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت صفیہ کا قد ذرا چھوٹا تھا, تو حضرت عائشہ کی شوکن تھی نا, زبان سے تو کچھ نہیں کہا, ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ نیچے کر کے وہ ٹھیک نہیں چھوٹا قد والی جا رہی ہے, زبان سے نہیں کہا, ہاتھ کے اشارے سے ہمارے کہتے ٹھیک نہیں گیٹا بونا مختلف لفظ ہے کہ وہ چھوٹے قد والی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے ایسا اشارہ کیا ہے کہ اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا سارا پانی بدبودار اور زہریلا ہو جائے. آج ہم نے اشاروں سے کتنوں کے مذاق اڑائے ہوں گے اور اس کو کبھی گناہ بھی نہ سمجھا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ساری دنیا کی دولت بھی مجھے اگر دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے پہ تیار نہ ہوں, ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے. آج تو مذاق اڑانا فن بن گیا, لوگ پیسے دے کے مذاق اڑانے والوں کو بلواتے. توبہ کرے, اگر میں نے کسی کے مذاق اڑایا ہے تو معافی مانگے اس سے, توبہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک اور دیا وہ لمبے دامن والی, آپ نے ارشاد فرمایا تھوکو تھوکو عائشہ تھوکو, دو دفعہ فرمایا عائشہ تھوکو تھوکو, میں نے تھوکا تو میں نے گوشت کا ٹکڑا تھوکا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غالباً جابر ہے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھ کے اس مجلس سے چلا گیا, جب چلا گیا تو دوسرے نے ان کے بارے میں کوئی ایسا بول بولے جو غیبت کا تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے تم خلال کرو. اصل میں نے تو کئی دن سے گوشت نہیں کھایا.